ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالی نے ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن اس نے یہ کہہ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ اللہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، میری شان اس کی شان سے زیادہ ہے، تو زیادہ شان والا کم شان والے کے سامنے کیسے سجدہ کرے؟ شیطان نے، ابلیس نے ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ تعالی نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے دور کر دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے جدار دیا، اس کو ملعون قرار دے دیا ایک سجدہ چھوڑنے کی وجہ سے. پھر یہی شیطان، اس نے اسی وقت یہ عزم کیا تھا کہ اللہ تو نے مجھے تو اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے جدار دیا، لیکن میں تیرے بندوں کو، بنو آدم کو تجھ سے دور کرنے کی کوشش کروں گا، تیرے سامنے ان کو سجدہ نہیں کرنے دوں گا. میں ایک سجدہ کرنے کی وجہ سے، تیری سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تیری رحمت سے دور ہو گیا، تیرے بندوں کو، بنو آدم کو بھی تیرے سامنے سجدہ کرنے سے منع کروں گا تاکہ وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور رہے، تاکہ یہ بھی اللہ کی رحمت سے جدار دیے جائیں، یہ بھی ملعون ہو جائیں. یہ اس کا عزم تھا، اور شیطان یہی چاہتا تھا کہ بندوں کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے روکے، بنو آدم کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے منع کرے، ان کو نمازوں سے غافل کرے، ان کو مساجد میں نہ آنے دے، ان کو مساجد سے باہر اپنے اپنے کام میں اتنا مشغول کر دے کہ ان کے ذہنوں سے، ان کے سینوں سے نماز کی اہمیت بھی قطعی طور پر خارج ہو جائے. یہ شیطان کی خواہش ہے، تمنا ہے، اس کا عزم مصمم ہے، اور اسی پر وہ کام کر رہا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سارے بنو آدم اسی شیطان کی سازش کا شکار ہو چکے ہیں. نماز سے غافل، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے غافل، کوئی اپنے کام میں مشغول، کوئی اپنی ملازمت میں مشغول، ادھر سے حیا علی الصلاح اور ادھر سے حیا علی الفلاح کی آواز آتی ہے، لیکن اس کے کانوں پر دور تک نہیں دیکھتی. یہ اپنے کام میں دنیا کے کام میں مشغول رہتا ہے. اگر یہ کسی سیرگاہ پر بیٹھا ہے, سیرگاہ پر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا گپ شپ کرتا رہے گا, نماز کے لیے نہیں جائے گا. اگر یہ گھر میں ٹی وی چلا کے کوئی ڈرامہ کوئی فلم دیکھ رہا ہے, ادھر سے اذان کی آواز بھی سن لی ہے, لیکن یہ ٹی وی کو بند کر کے مسجد کی طرف نہیں آتا ہے, کیونکہ یہ ڈرامہ یہ فلم بعد میں اس کو دیکھنے کو نہیں ملے گی. اگر کوئی شخص اپنی دکان پر مشغول ہے اور گاہک موجود ہیں, ادھر سے اذان کی آواز آتی ہے, یہ سوچتا ہے کہ نماز تو بعد میں بھی پڑھ لیں گے, گاہک تو چلا جائے گا, لہذا گاہک کو ترجیح دیتے ہوئے نماز چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح مختلف لوگ دنیا کے مختلف مشاغل میں مگن اور اس قدر منہمک ہیں کہ نماز کا خیال نہیں رہتا. اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا, انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. یہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان وہ عداوت اور بغض کو پھیلا دے, تمہارے آپس میں عداوت اور دشمنیاں پیدا کر دے, یہ شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے. اس کے علاوہ وہ کیا چاہتا ہے, یہ صدتم عن ذکر اللہ, یہ شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے منع کرتا ہے, وہ عن الصلاح اور نماز سے منع کرتا ہے. شیطان نے ہمیں نماز سے منع کیا, ہم اس کی بات مان کر نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے. اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا, ہم نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا کر نماز پڑھنا قبول نہ کیا, اللہ کے حکم کو رد کر دیا. اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین, نماز قائم کرو, پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے رہو. پانچوں نمازیں جو ہر مکلف انسان پر فرض ہیں, فرض عین ہیں, اور ان نمازوں سے قطعاً کوئی چھٹکارا نہیں ہے, حتیٰ کہ بیماری کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہوتی ہے, الا یہ کہ انسان بالکل بے ہوش ہو جائے. بے ہوش ہو جانے کی شکل میں بھی نماز معاف نہیں ہوتی, جب وہ ہوش میں آئے گا تو پچھلی نمازیں اس کو پڑھنا ہوں گی. اس قدر تاکیدی حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر, اللہ رب العزت نے اگر کسی عبادت کا سب سے زیادہ حکم دیا ہے اپنی توحید اور رسالت کے بعد, تو سب سے زیادہ احکامات جو وارد ہوئے نماز, وہ نماز کے متعلق. لیکن ہم لوگ اللہ کے احکامات سے غافل, شیطان کی بات کو ہم نے قبول کر لیا, شیطان ہمیں نماز سے روکتا ہے ہم رک گئے, اللہ نماز کا حکم دیتا ہے ہم حکم کے عمل نہیں کرتے. تو بتلائیے ہم اللہ کے بندے ہیں یا شیطان کے بندے ہیں؟ معاف کرنا میرے ان الفاظ پر, اور یہ افسوس کے ساتھ یہ الفاظ کہہ رہا ہوں, آج بہت سارے مسلمان نمازوں سے غافل ہیں. فجر کی نماز چلی جاتی ہے, عصر کی نماز چلی جاتی ہے, مغرب اور عشاء کی نماز میچ دیکھتے ہوئے یہ دنیا کے کسی بھی کام میں مشغول رہ کر نماز چلی جاتی ہے. الصلاۃ عماد الدین, یہ نماز دین کا ستون ہے. یہ ستون نہ رہے تو کوئی بلڈنگ پر عمارت باقی نہیں رہتی ہے. اسلام کی عمارت کیسے قائم رکھ سکو گے اگر یہ نماز ادا نہیں کرو گے؟ اس لیے ہمیں اس نماز کی اہمیت کو اپنے ذہنوں میں بٹھانا چاہیے, اور ان پانچوں نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. کسی بھی نماز کی ادائیگی میں انسان کو غفلت نہیں بچنی چاہیے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابن آدم سجدہ کرتا ہے, شیطان رونا شروع کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے یا ویلی, ہائے میری مصیبت, میں برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا, ہلاک ہو گیا. انظر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة, ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا, اس نے سجدہ کر لیا, یہ جنت میں چلا گیا. وہ امرت بالسجود فابیت فللنار, مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا, میں نے سجدہ نہ کیا, میرے لیے جہنم لگ دی گئی. ہائے میری مصیبت, میری تباہی اور بربادی, اپنی تباہی اور بربادی پر, اپنی مصیبت پر یہ شیطان رونا شروع کر دیتا ہے جب یہ ابن آدم کو سجدے کی حالت میں دیکھتا ہے.
لہذا ہمیں اگر اللہ رب العزت کی نعمتوں کو اللہ کی جنت کو حاصل کرنا ہے تو دین کا یہ اہم فریضہ, توحید و رسالت کے بعد دین کا سب سے بڑا رکن جو ہے اس کا خیال کرنا ہوتا ہے. نمازیں ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھنی ہوں گی. شیطان ایک تو اللہ کے بندوں کو نماز سے کلی طور پر غافل کرتا ہے, اور اس کا دوسرا طریقہ واردات کیا ہے؟ دوسرا طریقہ واردات یہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں یا نماز پڑھنے کے لیے وہ مصلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو شیطان ان کی نماز کو فاسد کرنا شروع کر دیتا ہے. شیطان انسان کی نماز میں, انسان کے ذہن میں وسوسے پیدا کرتا ہے, دنیاوی خیالات پیدا کرتا ہے, جس سے انسان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے اور اس کو کوئی معنی نہیں رہ جاتا. یہ شیطان کی دوسری سازش کہ ایک تو وہ کلی طور پر بنو آدم کو نماز سے دور رکھنا چاہتا ہے, اور دوسرا یہ کہ جو لوگ بنو آدم میں سے جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں, نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں, تو یہ نماز کے اندر آ کر بنو آدم کے ذہن میں وسوسے پیدا کرتا ہے, خیالات پیدا کر کے ان کی نمازوں کو فاسد کرنے کی کوشش کرتا ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا نودی للصلاۃ, جب اذان ہوتی ہے نماز کے لیے, ادبر الشیطان, شیطان بھاگ جاتا ہے, ولہ دراز, حتیٰ کہ اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے, حتیٰ لا یسمع الاذان, اور اتنا دور چلا جاتا ہے کہ اس کے کانوں میں اذان کی آواز نہیں پہنچتی. فاذا قضی الاذان, جب اذان پوری ہو جاتی ہے یہ پھر واپس آ جاتا ہے, اور پھر جب اقامت ہوتی ہے یہ پھر بھاگ اٹھتا ہے, جب اقامت ختم ہو جاتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے. جب یہ واپس آتا ہے, حتی یخطر بین المرء ونفسه, پھر یہ انسان کے دل میں مختلف خیالات پیدا کرنا شروع کرتا ہے, اور کہتے اذکر کذا وکذا ما لم یذکر, کہتے فلانی بات یاد کرو, وہ فلاں بات یاد کرو, وہ باتیں جو نماز سے پہلے یاد نہیں ہوتی ہے وہ نماز کے اندر یاد آ جاتی ہے. اور یہ تجربہ کر کے دیکھیں آپ, کبھی کوئی بات, کوئی چیز آپ کو یاد نہ آ رہی ہو, نماز پڑھنا شروع کر دیں, نماز کے اندر یاد آ جائے گی. شیطان انسان کو بھولی ہوئی باتیں یاد کراتا ہے, اور حالت یہاں تک ہو جاتی ہے اس قدر انسان کو وساوس سے اور دنیاوی خیالات میں منہمک کر دیتا ہے شیطان, کہ انسان کو یہ بھی پتہ نہیں رہتا ہے کہ میں نے کتنی نماز پڑھی, تین رکعت پڑھی ہے, چار پڑھی, دو پڑھی ہے, تین پڑھی, سجدے دو کیے تھے, ایک کیا تھا, سورت فاتحہ پتہ نہیں پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی, سبحان ربی العظیم پتہ نہیں کتنی بار کہا, سبحان ربی العلیٰ پتہ نہیں ایک بار کہا, تین بار کہا, کچھ پتہ نہیں ہوتا انسان کو. وہ دنیاوی خیالات میں, وہ جس طرح ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ایک کھلونے کو آپ چلاتے ہیں, بچہ ایک کھلونے کو آگے لے جاتا ہے, پیچھے لے جاتا ہے, اس کو دوڑاتا ہے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے, یہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے رکوع میں چلا جاتا ہے, پھر سجدے میں چلا جاتا ہے, پھر اس کے بیٹھ جاتا ہے, پھر سجدے میں جاتا ہے, پھر اس کے کھڑا ہو جاتا ہے, ریموٹ کنٹرول کے ذریعے, ذہن میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے کیا کر رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, اللہ سے کیا وہ گفتگو کر رہا ہے, یہ نماز کیسی نماز ہے؟ جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, وہ مومن کامیابی پا جاتے ہیں, اللہ کے ہاں وہ مومن کامیاب ہیں کہ جن کی پہلی صفت ہی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں, مکمل توجہ کے ساتھ, ہم اتن یکسو ہو کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر, اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے, اللہ کا خوف دل میں بساتے ہوئے, نہایت متوجہ ہو کر وہ نماز ادا کرتے ہیں, وہ مومن کامیاب ہوتے ہیں. اور انہی مومنوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا, الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون, یہ چند صفات ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں. میرے بھائیو, اگر ہم بھی جنت الفردوس کے وارث بننا چاہتے ہیں تو پھر یہ جنت الفردوس کے وارثوں کی پہلی صفت جو ہے اس کو کلی طور پر اختیار کرنا ہوگا کہ نماز ہم تن یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ادا کریں, ہمیں پتا ہو کہ نماز میں ہم کیا کہہ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اول شیء یرفع من هذه الامه, اس امت کی سب سے پہلی چیز جو یہاں سے اٹھا لی جائے گی سب سے پہلے وہ کیا ہے, الخشوع, خشوع کو اٹھا لیا جائے گا, لوگوں کے دلوں میں خشوع نہیں رہے گا, بالکل بے توجہ ہو کر, مکمل طور پر بے توجہی کے ساتھ, کوئی یکسوئی نہیں ہوگی نماز کے اندر, دنیا کے خیالات میں نہ ہمیں کھو کر نماز پڑھیں گے, یہ جو قصور ہے اس کو اٹھا لیا جائے. حتیٰ رات اور آخاش عن, حتیٰ کہ آپ کو نماز میں کوئی بھی ایسا شخص نظر نہیں آئے گا کہ جو قصور کے ساتھ نماز پڑھنے والا. آج میں سمجھتا ہوں قصور کو اٹھا لیا گیا, بہت کم لوگ ہیں جن کو نماز میں قصور نصیب ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں میں خشوع نصیب فرمائے, اور اللہ ہم سب کو یہ نمازیں مکمل توجہ کے ساتھ, اللہ کی محبت کے ساتھ, اللہ کے خوف کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے. عزیز بھائیو, خشوع کس طرح آتا ہے؟ خشوع کے لیے سب سے پہلے, نماز شروع کرنے سے پہلے چند کام کرنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ انسان جب نماز کے لیے آئے تو اپنے ذہن سے دنیاوی خیالات کو نکال دے. دنیا کے مشاغل کے بارے میں جو اس کے دل میں خیالات ہوتے ہیں, خیالات کو باہر اٹھا کے پھینک دے. وہ یہ سوچے کہ اللہ ملک الملوک کے سامنے کھڑا ہونے والا ہے, اللہ جو بادشاہ ہے ان کا بادشاہ ہے. دنیا کے خیالات کو نکال کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, یکسو ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سنیے اور اس کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا کے جائیں. اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے, ان اللہ تعالی یقول, اللہ فرماتے ہیں ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, تفرغ لعبادتی, جب میری عبادت کے لیے آؤ تو تمام خیالات سے, دنیاوی مشاغل سے بالکل فارغ ہو کے آؤ. یہ نہیں کہ تم نماز کے لیے آؤ اور تمہارا دل تمہاری دکان پر ہو, تمہارے گھر میں ہو, تمہاری کمپنی میں ہو, یا دنیا کے کسی بھی چیز کے بارے میں تمہارا دل منہمک ہو, وسوسے سے پیدا ہو رہے ہوں, خیالات ہوں, دنیاوی خیالات سے بالکل فارغ ہو کر کے میری عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ, پھر تمہیں کیا نصیب کروں گا. اللہ بناتے ہیں ام لو صدر غنا واسد فقرا, تمہارے دل کو غنا کے ساتھ بھر دوں گا اور تمہارے فقر کو ختم کر دوں گا. تمہارا دل بھر جائے گا, جو کچھ بھی میں تمہیں عطا کروں گا تم اسی پر قناعت کر لو گے, اللہ کی دی ہوئی جو روزی ہوگی, رزق ہوگا, اس پر راضی ہو جاؤ گے. اور تمہارا فقر جو ہے, یہ غربت جو ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے میں تمہاری غربت کو ختم کر دوں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ میری عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو کس حالت میں, یکسو ہو کر, متوجہ ہو کر, دنیا کے مشاغل سے فارغ ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. اس طرح اللہ تمہارے دلوں میں غنا پیدا کر دے گا اور تمہاری غربت کو ختم کر دے گا. اس کے بعد میں وہ اللہ کا خیال, اگر ایسا نہیں کرو گے کہ میری عبادت کے لیے آئے اور دنیا خیالات ہوں, مختلف خیالات وسو سے, پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ملأت یدیک شغلا, تمہارے ہاتھوں کو شغل میں یعنی دنیا کے کام میں مشغول کر دوں گا, ولن اسد فقرا, لیکن تمہاری غربت کو ختم نہیں کروں گا. تمہارے ہاتھ مشغول رہیں گے, بظاہر روزگار کا ایک وسیلہ رہے گا, جاب رہے گی, لیکن لن اسد فقرا, تمہاری غربت کو ختم نہیں کروں گا. جس طرح کہ آج کے لوگ کتنے ذرائع ہوتے ہیں کمائی کے, اور کس قدر انسان مشغول رہتا ہے, دن رات اپنی توانائی مال و دولت کے حصول کے لیے تھکا ڈالتا ہے, لیکن فقر ختم نہیں ہوتا, غربت ختم نہیں ہوتی ہے, گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں. کئی لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی جان ہم نے بڑی محنت کی ہے, بہت محنت کرتے ہیں, دن رات ہم ایک کر دیتے ہیں, لیکن کیا کریں, خرچے پورے نہیں ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کو بھلا ڈالا. اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں تو دنیاوی خیالات کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ انسان کو مشغول کر دیتا ہے دنیا کے کاموں میں, لیکن پھر بھی فقر ختم نہیں ہوتا. پہلی بات یہ ہے, نمازوں میں خشوع کے لیے, نماز کے لیے کھڑے ہوں تو دنیاوی خیالات کو ایک طرف پھینک دیں, خالصتا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر, یکسو ہو کر نماز پڑھنا شروع کریں. اور پھر ایک بات بڑی اہم ہے, نماز سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز کے اندر آپ کو خشوع نصیب ہو تو نماز سے پہلے ایک اہم کام کرنا ہوگا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. ہو سکتا ہے کوشش یہ کہے کہ آنکھوں کی حفاظت کا نماز کی خشوع سے کیا تعلق ہے؟ سنیے اس کا کیا تعلق ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا, قال تراب لعائشة سترت به جانب بيتها, صحیح بخاری میں حدیث ہے. ایک پردہ, ایسا پردہ تھا کہ جس پر رنگ تھے اور وہ پردہ منقش تھا, کچھ نقش تھے اس پردے پر, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں نماز پڑھا کرتے تھے, خاص طور پر تہجد کی نماز. فرض نماز تو آپ مسجد میں ہی ادا کرتے تھے, لیکن نفل نماز آپ گھر میں ادا کرتے تھے. یہ پردہ لٹکا ہوا ہے اور پردہ بڑا خوبصورت منقش. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, امیتی عنا کرامہ ہذا, عائشہ یہ اپنے پردے کو ہٹا دو یہاں سے. کیوں؟ اس لیے کہ انہا لا تزال تصاویرہ تعرض فی صلاتی, کیونکہ میں نے نماز سے پہلے جس حالت میں جو نقوص اس کپڑے کے اس پردے کے دیکھے تھے, وہ نقوص نماز کے اندر بھی میرے ذہن میں پیدا ہو رہے تھے, میرے ذہن میں آ رہے تھے کہ وہ پردہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے, اس پر اس طرح کے نقوص ہیں. میرے بھائیوں, اگر ایک منقش پردہ دیکھنے سے اس کے بارے میں نماز میں خیالات پیدا ہو سکتے ہیں, اور وہ بھی کس کے دل میں؟ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اور ان کی نماز میں. ایک منقش کپڑا دیکھنے کی وجہ سے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, منقش کپڑا دیکھنے کی وجہ سے اگر نماز میں وقت سے خیالات پیدا ہو سکتے ہیں اور وہ نقوش ذہن میں آ سکتے ہیں نماز کے دوران, تو پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر انسان نماز سے پہلے ٹی وی دیکھ رہا ہو, فاحشہ عورتوں اور بدکارہ عورتوں کی تصویریں دیکھ رہا ہو, تو کیا ان کی وجہ سے نماز کے اندر خیالات پیدا نہیں ہوں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. میرے خیال ہے آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے اچھی طرح سے. اگر ایک پردہ دیکھنے کی وجہ سے نماز میں خیالات پیدا ہو سکتے ہیں, تو پھر باقی جتنی غلط چیزیں ہیں, بے حیائی والی چیزیں ہیں, ان کو دیکھنے کی وجہ سے ہماری نمازوں کا خضوع تباہ و برباد نہیں ہوتا. اس لیے یہ ضروری ہے, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں خضوع ہو, ہم نمازیں مکمل طور پر متوجہ ہو کر نمازیں ادا کریں, تو پھر اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہوگی. بے حیائی کی چیزوں کو دیکھنے سے اپنی نظروں کو بچانا ہوگا, تاکہ ان کی وجہ سے ہمارے ذہن میں خیالات پیدا نہ ہوں. اور پھر نماز کے دوران خشوع کے لیے چند ضروری باتیں. نماز کے دوران انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنی موت کو یاد کرے, اور اللہ رب العزت کی عظمت اور کبریائی اور اللہ کی جلالت اور اللہ کی بڑائی کو ذہن میں لائے. دنیا کے اندر انسان اگر کسی بڑے آدمی, کسی بڑے افسر کے سامنے کھڑا ہو, اس کے پاؤں لرز جاتے ہیں, دل میں دہشت پیدا ہو جاتی ہے. دہشت کی وجہ سے زبان پر الفاظ صحیح طور پر ادا نہیں ہوتے ہیں, بات صحیح طرح سے کر نہیں پاتا ہے. دل میں دہشت کی وجہ سے, اس بڑے آدمی کی دہشت کی وجہ سے, اس کے خوف کی وجہ سے. یہ تو دنیا میں ہے, اور آپ تو یہاں نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ قل اللہم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللہ ملک الملوک کے سامنے کھڑے ہیں, اور پھر ذہن میں خیالات اس قدر ہیں کہ نماز کے ہی پتہ نہیں رہ جاتا. اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا وقار نکل گیا. مالک لا ترجون للہ وقارا, تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کہ تم اللہ کے وقار کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے؟ اللہ کی جلالت, اللہ کی کبریائی, اللہ کی بڑائی ہمارے ذہنوں سے نکل گئے, ہمارے سینوں سے وہ بڑائی چلے گئے. تو اللہ رب العزت کی کبریائی کو سامنے رکھتے ہوئے, ذہنوں میں اللہ کی بڑائی کو لاتے ہوئے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے. حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح نماز پڑھو جیسا کہ یہ زندگی کی تمہاری آخری نماز ہے. کہ دنیا کو تم الوداع کہہ رہے ہیں, الوداع کہنے والے کی نماز ادا کرو کہ آخری نماز پڑھا, ہو سکتا ہے اس کے بعد دوسری نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے. یہ کیفیت ہونی چاہیے. اور پھر جب انسان نماز شروع کرتا ہے, نماز کے ارکان انتہائی اطمینان کے ساتھ ادا کرے, نماز کے ارکان کی ادائیگی میں انسان جلد بازی نہ کرے. جلد بازی کرنے کی وجہ سے انسان کا خشوع نماز کے اندر چلا جاتا ہے, توجہ چلی جاتی ہے. اطمینان اور سکون انتہائی ضروری ہے نماز کے اندر. آج آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ جب نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں جلدی جلدی سورت فاتحہ پڑھی, جلدی اور سورت چھوٹی سی, چھوٹی سی سورت بھی ہمیں سورتیں زیادہ یاد نہیں ہوتی ہیں، زیادہ تر ہمیں قل ھو اللہ احد یاد ہوتی ہیں، ہم اسی کو پڑھتے ہیں زیادہ تر نمازوں میں. اور پھر رکوع میں گئے، مشکل سے تین بار کہا سبحان ربی العظیم، فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور ابھی سیدھے کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ فوراً سجدے میں چلے گئے. پھر سجدے میں جلدی جلدی سبحان ربی العالی کہا اور فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے، ابھی اٹھ کے سیدھے بیٹھے نہیں تھے، کمر سیدھی نہیں ہوئی تھی کہ فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے. اور معلوم ہونا چاہیے کہ اس شخص کی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اللہ کی قسم قابل قبول نہیں. میں یہ خود اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جا کر السلام علیکم کہا. آپ نے اس کو سلام کا جواب دیا، کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز ہی پڑھی. وہ دوبارہ گیا، نماز پڑھی، پھر آ کے خدمت میں سلام پیش کیا، سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ پھر گیا، تیسری بار نماز پڑھ کے آیا، سلام کہا، آپ نے سلام کا جواب دیا، آپ نے پھر بھی یہی کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. اس نے باقاعدہ تکبیر کہی، باقاعدہ قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، سارے ارکان نماز کی حرکات جو ہیں، نماز کے جو افعال ہیں، وہ آپ نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ افعال ادا کر رہا ہے، پھر بھی یہی فرما رہے ہیں آپ تینوں بات کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. صحابی نے کہا اللہ کے رسول، مجھے تو یہی نماز آتی ہے، آپ مجھے سکھلا دیجئے وہ نماز کیا ہے جس کے بارے میں آپ مجھے حکم دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا اذا قمت الى الصلاه فكبر، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو نماز کا آغاز کہاں سے کرو؟ اللہ اکبر سے. اور آج لوگ نماز کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ نیت کے الفاظ دہرا کر، نیت کے الفاظ دہراتے ہیں اپنی زبان میں. میرے بھائیوں، اگر نیت کے الفاظ یہ اتنے ضروری تھے تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے الفاظ کیوں نہیں بتلائے؟ کسی حدیث میں نیت کے الفاظ نہیں، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ نیت کے الفاظ ہیں ہی نہیں دین کے اندر، یہ ہم لوگوں نے گھڑ دیے ہیں، یہ علماء نے گھڑ کے ہم کو دے دیے ہیں کہ نماز سے پہلے ایک منٹ آپ وہ نیت کے الفاظ ہی دہراتے رہے. اور یہ الفاظ قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے، جبکہ نماز کی نیت ہے، دین کے فجود کی نیت ہے، نماز اہم، دین کا اہم شریف ہے، اس کی نیت. تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت کے کوئی الفاظ نہیں. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تکبیر کہو، پھر اس کے بعد قرآن پڑھو، اس کے بعد تم رکوع میں جاؤ اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، اس کے بعد رکوع سے کھڑے ہو جاؤ تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، پھر تم سجدے میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر دو سجدوں کے درمیان بیٹھو تو اطمینان کے ساتھ بیٹھو، پھر دوسرا سجدہ کرو تو وہ بھی اطمینان کے ساتھ کرو. اس کے بعد فرمایا کہ اسی طرح تم باقی نماز ادا کرو. یہ اطمینان، نمازوں کے ارکان میں سکون، ٹھہراؤ، جلد بازی سے پرہیز کرنا، یہ نماز کا اہم رکن ہے، اسی سے نماز کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے. اور اسی طرح انسان جب سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کرے تو ایک ایک آیت کر کے پڑھے، نماز کے خشوع کے لیے ضروری ہے الحمدللہ رب العالمین، رک جائیں، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور انسان جب یہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو یہ سوچے کہ جب میں الحمدللہ رب العالمین کہوں گا تو میرا اللہ مجھے جواب دے گا، اور اللہ کہے گا حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. آپ یہ سوچ کے سورۃ فاتحہ پڑھیں کہ آپ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، رکیں گے تو ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جواب آئے گا کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر کہیں گے الرحمن الرحیم تو اللہ کہے گا اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. پھر آپ پڑھیں گے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اللہ کی طرف سے جواب کا انتظار تو کر لیں، انتظار کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک ہی سانس میں پوری سورۃ فاتحہ پڑھ ڈالیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ ایک ایک آیت پڑھتے تھے، ہر آیت پر آپ سٹاپ کرتے تھے، رکتے تھے، سکتا اختیار کرتے تھے. تو میرے بھائیوں، یہ بعض چیزیں ہیں جو نماز کے خشوع کے لیے ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نمازوں میں خشوع نصیب فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم انہ ھو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، ہر نماز ہر عبادت کا ایک اہم رکن ہوتا ہے. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ حج کا سب سے اہم رکن کیا ہے، عرفات کا وقوف کرنا، یہ نماز کا سب سے اہم رکن کیا ہے، نماز کا سب سے اہم رکن وسورۃ فاتحہ کا پڑھنا. اس لیے کہ یہ وہ سورت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے جو سورۃ فاتحہ کو نہیں پڑھتا. اور یہ عام ہے تمام لوگوں کے لیے، چاہے انسان امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، کسی بھی شخص کی نماز نہیں ہوگی جب تک وہ سورۃ فاتحہ کو نہیں پڑھے گا، چاہے امام کے پیچھے کیوں نہ. یہ حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صحیح بخاری صحیح مسلم میں اور بہت سارے صحابہ کرام نے تواتر کے ساتھ یہ حدیث نقل کی، روایت کی، جس کا معنی یہ ہے کہ بغیر سورۃ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، چاہے آپ نماز امام کے پیچھے کیوں نہ پڑھ رہے ہیں. یہ نماز کا سب سے اہم رکن ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس لیے کم از کم سورۃ فاتحہ کو ضرور پڑھنا چاہیے، اکیلے ہوں تو، امام کے پیچھے ہوں تو. ہاں اگر امام جاری آواز میں، اونچی آواز میں قرات کر رہا ہو تو پھر سورۃ فاتحہ کے بعد اور قرات نہیں کرنی چاہیے، وہاں پر اور قرات کرنا، دوسری سورت کی قرات کرنا ممنوع ہے، حرام ہے. امام کی قرات کو سورۃ فاتحہ کے بعد توجہ کے ساتھ سننا ضروری ہے. میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی گرامی ہے، تو حدیث ذرا توجہ کے ساتھ سنیں. من توضأ فأحسن الوضوء، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے، یعنی سنت کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وضو کرے، ثم صلى ركعتين، پھر وہ دو رکعت نماز پڑھے، کس طرح، کس کیفیت کے ساتھ، یقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، مکمل طور پر اپنے دل کو حاضر رکھتے ہوئے، دل کو متوجہ رکھتے ہوئے، دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کو بساتے ہوئے، پوری توجہ کے ساتھ یکسو ہو کر کے وہ دو رکعت نماز ادا کرے، اور وہ اپنے چہرے کے ساتھ ادھر ادھر التفات نہ کرے، بلکہ اپنی نظروں کو سجدے کی جگہ پر ٹکا کے رکھے، متوجہ ہو کر نماز ادا کرے. لا یحدث فیہما نفسہ، اور ان دو رکعات میں وہ اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے، یعنی دل میں وہ خیالات پیدا نہ کرے، دنیاوی خیالات سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچا کے دو رکعت نماز ادا کرے. صرف دو رکعت نماز، توجہ سے بات سنیں، صرف دو رکعت نماز خشوع کے ساتھ ادا کرنے کی وجہ سے اس سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. یہ ہے خشوع کی فضیلت، کہ توجہ کے ساتھ مکمل یقین کے ساتھ نماز ادا کریں گے، اور دو رکعت، صرف دو رکعت نماز ادا کریں گے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور دوسری روایت میں آپ نے کہا کہ الا وجدت له الجنہ، اس شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. تو پھر کیوں نہ ہو کہ ہم اپنی ساری نمازیں ہی توجہ کے ساتھ پڑھیں، خشوع کے ساتھ ادا کریں، مکمل یکسوئی کے ساتھ نمازیں ادا کریں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی مغفرت کے مستحق ہوں، اور زیادہ سے زیادہ ہم اللہ رب العزت کی جنت کے مستحق بنیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت جنت اور فردوس کے وارثوں میں ہم کو شامل فرمائے، اور ہمیں نمازوں کے اندر خشوع نصیب فرمائے. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
مل کر کھڑے ہو آپ اس میں سرانے چھوڑے پھر سیدھی کر لیں اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
لا
تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Thank you.
Good.